پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائل ولا یحصی نعماءه العاد ولا یؤدی حقه المجتهد الذي لا يدركه البغض الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطه تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صلوات صاحب فرش عزا حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام یاد کرتے ہوئے انشاءاللہ اس مجلس کے قبولیت کے لیے سب مل کے دعائے سلام کیے امام زمانہ پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سب سے پہلے تاخیر سے آنے کی معذرت چاہتا ہوں، آج فلائٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے تاخیر ہوئی اور سیدھا ایئرپورٹ سے ایک مجلس سے فارغ ہو کے ابھی یہاں پہنچے ہیں. اس لیے معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اگلی جو مجلس ہوگی انشاءاللہ امید ہے کہ ٹائم پہ ہوگی. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے. حضرت محترم حضرت علی سید الشہداء ذکر حسین اور یہ مجالس عزا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے اتنے اربوں انسانوں میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا ہے کہ جنہیں اللہ نے اہل سمجھا ہے کہ وہ حسین ابن علی کا ذکر کرے. ذکر حسین کے لیے اہلیت چاہیے, طہارت چاہیے, پاکیزگی چاہیے, شجاعت چاہیے, شہامت چاہیے, استقامت چاہیے. اگر ایک انسان یہ ظرفیت نہ رکھتا ہو تو اللہ اسے ذکر حسین کی توفیق عطا نہیں کرواتا. ذکر حسین کے لیے اللہ نے انسانوں کا انتخاب کیا ہے. اور میرے جوان جو یہاں تشریف فرما ہیں, اپنی ماؤں کو دعائیں دو, اپنے والدین کو دعائیں دو اور شکر ادا کرو اس باری تعالیٰ کا کہ جس نے آپ کو حسین ابن علی کا ماننے والا قرار دیا, آپ کو عزادار قرار دیا اور اللہ نے اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں ڈالی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یزیدی طاقتیں آج اس ذکر کو مٹانے کے درپے ہیں. آج عالم اسلام میں بھی اور بالخصوص ہمارے اس پاک وطن کے اندر یزیدی طاقتوں کو ذکر حسین اچھا نہیں لگتا, یہ مجلس عزا اچھا نہیں لگتا, یہ جلوس اچھا نہیں لگتا, یہ لبیک یا حسین کی صدائیں ان کو اچھی نہیں لگتی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یزیدی طاقتوں کے سامنے جب حسین ابن علی کا ذکر چڑھتا ہے تو ان کے دل لرز کر رہ جاتے ہیں, ان کے مفادات ان کو خطرے میں نظر آتے ہیں. اس وجہ سے یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں. وَإِلَّا حسین تو ہر مسلمان کا ہے, جس مکتب فکر سے بھی تعلق رکھتا ہو. حسین کی محبت ہر مسلمان پر واجب ہے اذان گران, تمام فرقوں کے نزدیک جو بغض حسین رکھتا ہو وہ حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا. تمام فرقوں کے نزدیک آل محمد کی محبت اذان گران تمام مسلمانوں پر فرض ہے. لہذا کچھ یزیدی لوگ ہیں, یزیدی ٹولہ ہے کہ جو اس نام کے ہمیشہ سے خلاف رہا ہے. آج بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو سازشوں میں مصروف ہیں. بہرحال میں یہاں سے پیغام دے کر اپنے مطلب کی طرف آتا ہوں کہ یہ ذکر حسین تو ہوگا, یہ مجلس حسین بھی ہوگا, یہ جلوس عزا بھی ہوگا. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذکر حسین سے نہیں روک سکتی. جب تک پاکستان کی سرزمین پر ایک بھی شیعہ بچہ موجود ہے, مجلس بھی ہوگی, ماتمداری بھی ہوگی, عزاداری بھی ہوگی اور لبیک یا حسین کی صدا بھی بلند ہوگی. انشاءاللہ ہمیں اربعین کے لیے, چہلوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے بھرپور طریقے سے. انشاءاللہ شایان شان طریقے سے انشاءاللہ ہمیں چہلوں میں اس جلوس کو بھرپور طریقے سے نکالنا ہے. آپ کے سامنے اذان گرامی سورہ نساء کی 59 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور تم میں جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور دیکھو اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی نزاع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے وہی رجوع کرے گا کہ جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہوگا، جس کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر نہ ہو وہ اپنے جھگڑوں میں اسی طرح سے پڑا رہے گا، وہ اسی طرح سے اختلافات کا شکار رہے گا، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور نتیجے کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے، یاد رکھنا یہ جو نظام تمہیں دیا جا رہا ہے اللہ نے اسے بہتر قرار دیا، اس آیت کے اندر رضوان گرامی اللہ نے تا قیام قیامت صاحبان ایمان کے لیے، صاحبان اسلام کے لیے اللہ نے ایک نظام دے دیا کہ اگر اس آیت پر مسلمان عمل کر لیں، صاحبان ایمان عمل کر لیں، یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں کے تمام فرقے ختم ہو جائیں، تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے، جتنے اختلافات ہیں آج مسلمانوں کے درمیان اسی ایک آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، خطاب ہے صاحبان ایمان سے، یعنی خاص گروہ سے خطاب ہے، یعنی کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ نہیں کہا بلکہ کہا اے صاحبان ایمان، خاص گروہ سے خطاب ہو رہا ہے، اور اذان گرامی صاحب ایمان وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اللہ پر دل سے ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے زبان سے ایمان لے کر آنا، ایک ہوتا ہے دل سے ایمان لے کر آنا، اللہ نے اپنی پاک کتاب میں ان دونوں ایمانوں کو بیان کیا ہے، جو لوگ فقط زبان سے ایمان لے کر آتے ہیں، دل سے ایمان نہیں لاتے، انہیں صاحب اسلام کہا گیا، اور جو لوگ زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی ایمان لاتے ہیں انہیں ہی حقیقی معنوں میں صاحب ایمان کہا گیا ہے، درود بھیجے محمد والے محمد پر، اسی لیے کہا نا قرآن مجید نے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ اعراب یہ بدو آ کر دعویٰ کرتے ہیں رسول کہ ہم صاحب ایمان ہو گئے، ہم ایمان لے آئے، اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ ان بدوؤں سے کہو کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے، بلکہ ایمان تو تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا، تم صاحب اسلام ہو، جن کے دل میں ایمان داخل نہ ہو وہ صاحب اسلام ہے، اور صاحب اسلام میں اور صاحب ایمان میں فرق کیا ہے، کوئی تو فرق ہونا چاہیے نا، دیکھو اذان گرامی صاحب اسلام ہر وہ انسان ہے جو کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کہہ دے وہ صاحب اسلام، اب اگر یہ شخص جو جس نے کلمہ پڑھا ہے اگر دل سے اللہ اور اس کے رسول پر اور روز آخرت پر ایمان نہ بھی لائے اس کا حکم مسلمان جیسا ہے، آپ اس کے دل میں تو نہیں بیٹھے ٹھیک ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ اسلام لے آیا،
اس کے احکام سارے کے سارے مسلمانوں جیسے ہیں. مثلا اس کے مال پر قبضہ کرنا دوسرے مسلمانوں پر حرام, مال میں تصرف کرنا دوسرے مسلمانوں پر حرام, اس کی جان لینا دوسرے مسلمانوں پر حرام, اس کی عزت و آبرو پر حرف لانا دوسرے مسلمانوں پر حرام, وہ مسلمانوں میں رشتے کر سکتا ہے, یہ سارے مسلمانوں والے جو معاملات ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. لیکن اذان گرامی, صاحب ایمان وہ ہستی ہوتی ہے کہ جو نہ صرف زبان سے ایمان لے کر آتے ہیں بلکہ دل سے اللہ, اللہ کے رسول اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے, یہی حقیقی معنوں میں مسلمان ہوتا ہے. وہ ظاہری مسلمان ہے, یہ حقیقی مسلمان ہے. اور تاریخ اسلام میں اذان گرامی یہ دو قسم کے مسلمان ہمیشہ سے چلتے چلے آ رہے ہیں. تاریخ اسلام میں اذان گرامی دو قسم کے مسلمان چلتے چلے آ رہے ہیں. اسی لیے تو قرآن مجید نے سورہ منافقون نازل کی ہے جناب. یہ جو آج قرآن مجید کے اندر سورہ منافقون ہے اور منافقوں کے تذکرے ہیں, منافقوں کی صفات لکھی ہوئی ہیں, منافقوں کا مزاج لکھا ہوا ہے. وہ بظاہر کلمہ گو تھے, وہ بظاہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے تھے, لیکن دل سے ان کے دل میں کبھی بھی اللہ اور رسول کا ایمان داخل نہیں ہوا تھا. اور یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت کی ہے, اذیت کیا ہے جان لیا. اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک جان گرامی ایمان کی ایک اور تعریف ہے. کوئی شخص آیا, آ کر کہا کہ مولا میں کچھ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. راستے میں کہا مولا بڑا اہم سوال ہے, خاص سوال ہے. کہا اچھا, راستے میں نہیں کرو پھر. گھر لے کر گئے, پردہ ڈالا, دروازہ بند کیا. کہا اب کرو, کیا سوال ہے؟ کہا کہ مولا یہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ وہاں میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو, جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے, کلمہ پڑھ لے, وہ مسلمان ہوتا ہے. لیکن جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی کی ولایت کا کلمہ بھی پڑھ لے, وہ صاحب ایمان ہوا کرتا ہے. ایمان یعنی علی کی ولایت کو قبول کرنا. آسان کیا علی کی ولایت انسان کے ایمان کی نشانی ہے. اور کیوں نہ ہو, اللہ خود پکار کر کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اللہ کے رسول کی, اور تم میں جو صاحبان امر ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب غدیر کے موقع پر کسی شخص نے آ کر کہا کہ محمد یہ تمہارا اعلان ہے, یہ اللہ کا اعلان ہے, یہ کس کا اعلان ہے؟ میں خود بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتا ہوں. بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر ایک دفعہ صدا بلند کی کہ بار الہ, اگر یہ اعلان تیری طرف سے ہے تو آسمان سے میرے اوپر پتھر آئے اور مجھے نابود کر دے. اسی وقت ابھی جملے اس کے ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ آسمان سے پتھر آیا اور وہ شخص نابود ہو گیا. یہ اعلان اللہ کی طرف سے تھا, اعلان ولایت علی ابن ابی طالب, اعلان امامت علی ابن ابی طالب. غدیر کے دن اذان گرامی اللہ کے رسول کا اعلان نہیں تھا, اللہ کا اعلان تھا جو رسول کی زبان سے جاری ہوا تھا. لہذا جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے
اسے علی پر ایمان لانا پڑے گا.
کیوں؟
اس لیے اذان گرامی کہ کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور کافی ہے میرے لیے، کہہ دوں کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا کافی ہے، نہیں، اللہ پر ایمان لانے کے لیے اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے.
بھائی میں دعوے دار ہوں نا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ پر ایمان کے لیے اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے اذان گرامی.
اسی وجہ سے اذان گرامی آپ دیکھیں پورے قرآن مجید کے اندر تقریباً ہر جگہ آمنو کے ساتھ ساتھ عمل الصالحات دیا ہے کہ جہاں ایمان ہے وہاں عمل صالح بھی ہیں. فقط تم زبانی جمع خرچ کر کے سمجھو کہ جناب میں بہت بڑا صاحب ایمان ہوں تو اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. جب انسان کہتا ہے کہ میں اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں تو پھر ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اس پر عمل بھی کرے. اسی لیے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الایمان ان یطاع اللہ فلا یعصى. ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ایسے اطاعت کی جائے کہ پھر انسان معصیت نہ کرے. ایمان کی تعریف امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا.
ایمان کیا ہے؟ ایمان اس اللہ کی اطاعت کرنا ہے
کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا خالق ہے. یہی سے سمجھ میں آتا ہے ظاہر ہوا کہ حق اطاعت صرف اسی کو حاصل ہے کہ جو تمہارا مالک ہے. ہم کہتے ہیں نا ایک نوکر رکھ لیتے ہیں اپنے گھر میں، ایک خادم یا ایک نوکرانی رکھتے ہیں گھر میں، اور ہماری اس سے توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے سارے کام کرے، وہ ہماری اطاعت کرے. بھائی کیوں کرے؟ اس لیے کہ وقتی طور پر تم اس کے مالک ہو، تم نے یہ جو پورا دن اس سے لیا ہے اس کے تم پیمنٹ کرتے ہو، اس کو تنخواہ دیتے ہو، ماہانہ کچھ پیسے دیتے ہو، اس پیسے دینے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ 8 گھنٹے تمہارے گھر میں کام کرے، جو تم کہو اس کو انجام دے، اطاعت کرے. تو یہ چند گھنٹوں کی مالکیت تمہیں اس بات پر ابھارتی ہے کہ وہ تمہاری اطاعت کرے. اس کو بھی پتا ہے کہ چونکہ یہ 8 گھنٹے کے لیے یا پورے دن کے لیے میرا مالک ہے، مجھے اپنی خدمات دینی ہے، سروسز دینی ہے، لہٰذا مجھے اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. تو اذان گرامی جو ہستی تمہارا خالق ہو، تمہارا مالک ہو اور مالک حقیقی ہو. ہم جو مالک بنتے ہیں کسی نوکر کے، وہ مالک اعتباری ہوتا ہے، لیکن اللہ مالک اعتباری نہیں ہوتا بلکہ مالک حقیقی ہوتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اللہ مالک حقیقی ہے ہمارا اور آپ کا، اللہ خالق حقیقی ہے ہمارا اور آپ کا. اذان کیا ہے؟ اللہ اس طرح کا خالق نہیں ہے جیسے اس بلڈنگ کو بنانے والا بلڈنگ بننے کے بعد انجینئر سے بے نیاز ہو جاتی، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ مائک جس نے بنایا وہ بیچارہ مر کھپ گیا ہوگا، یہ کیمرہ جس نے بنایا وہ بیچارہ مر کھپ گیا ہوگا، لیکن کیمرہ باقی ہے، اپنا کام کر رہا ہے، مائک باقی ہے، مائک اپنا کام کر رہا ہے، بلڈنگ باقی ہے، الحمدللہ مجلس ہو رہی ہے، یہاں پہ ہوتی رہے گی نسل در نسل، لیکن بنانے والا اللہ جانے، اللہ کرے زندہ ہو. لیکن کسی بھی بلڈنگ کا بنانے والا مر بھی سکتا ہے، انجینئر، ٹھیکیدار، بلڈنگ باقی رہتی ہے، بنانے والا مر جاتا ہے. تو اللہ بھی کیا اسی طرح کا خالق ہے کہ اللہ بنانے کے بعد مخلوق اللہ سے بے نیاز ہو جاتی ہے، اللہ چاہے یا نہ چاہے وہ چیز باقی رہتی ہے؟ نہیں. اذان گرامی، اللہ ایک ایسا خالق ہے کہ خلق کرنے کے بعد جب تک اللہ کا ارادہ اس چیز کے بارے میں باقی رہے گا کہ یہ زندہ رہے، یہ موجود رہے، یہ باقی رہے، وہ چیز باقی رہے گی. اور جب بھی اللہ اپنا ارادہ اس مخلوق سے اٹھا دے گا، اس موجود سے اٹھا دے گا، وہ چیز نابود ہو جائے گی. اللہ اس طرح کا خالق ہے اذان گرامی، اللہ خالق حقیقی ہے، اللہ
ایک ایسا خالق ہے. یعنی میں یوں عرض کروں, تھوڑا اور اس کی تشریح کروں, آج تنویری مجلس ہے انشاءاللہ, کل ذرا اور اس کو کوشش کروں گا کہ بریف کروں کہ اللہ ایک ایسا خالق ہے جان گرامی, کہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی وجود کی ڈور اللہ کے ارادے سے بندھی ہوئی ہے. آپ کے وجود کی ڈور, آپ جو زندہ ہیں, آپ جو موجود ہیں, آپ کی جو سانسیں آ رہی ہیں, آپ کی آنکھوں میں جو نور ہے, آپ کے کانوں میں جو شنوائی ہے, آپ کی زبان میں جو گویائی ہے, آپ کا جو دل دھڑک رہا ہے, آپ جو حرکت کر رہے ہیں, آپ جو نمو کر رہے ہیں, آپ جو نشو نما آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے, آپ کی جو عمر بڑھ رہی ہے, آپ کے اندر لمحہ لمحہ جو آپ کے وجود میں تبدیلی آ رہی ہے, یہ سب کی سب اللہ کے ارادے کی بدولت ہے ظاہر ہے, سب کی سب اللہ کے ارادے کی بدولت ہے. اگر اللہ کا ارادہ آپ سے ایک لمحے کے لیے بھی سلب ہو جائے, آپ کا وجود نابود ہو جائے, پتہ نہیں چلے گا آپ کہاں چلے گئے, ختم ہو جائے گا انسان, ذرہ ذرہ ہو جائے گا, نابود ہو جائے گا. اللہ ایسا خالق ہے, بس اطیع اللہ, اللہ کی اے صاحبان ایمان اطاعت کیوں کرو, اس لیے کہ اللہ تمہارا مالک ہے, اللہ تمہارا خالق ہے, ملکیت تم. میں اپنے ماں باپ کا بیٹا ہوں, آپ اپنے ماں باپ کے بیٹے ہیں, لیکن ماں باپ بھی حقیقی طور پر تمہارے مالک نہیں ہیں. مالکیت کا حق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, یاد رکھے گا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اگر ماں باپ کسی گناہ کا حکم دیں, ویسے تو بچوں کے اوپر والدین کی اطاعت فرض ہے, لیکن اگر کفر کا حکم دیں, اگر ایمان سے خارج ہونے کا حکم دیں, کسی حرام کا حکم دیں, تو بیٹے کے اوپر اپنے باپ کی یا ماں کی کا حکم ماننا, امر کی تعمیل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ جائز نہیں ہے. مثلا کوئی باپ کہے اپنی بیٹی سے کہ بھئی حجاب نہ کرو, اب یہاں بیٹی جس کے اوپر والدین کی اطاعت فرض ہے, یہاں پر اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے باپ کی اطاعت نہ کرے. اسی طرح سے کسی اور چیز کا اگر حکم دیا جائے, کیوں؟ اس لیے کہ والد کی ولایت اس وقت تک اس کے اوپر واجب ہے جب تک یہ اللہ کی ولایت کے تابع ہو. والد کی ولایت کب تک باقی ہے؟ جب تک یہ اللہ کی ولایت کے تابع ہو. لیکن جب والد کی ولایت اللہ کی ولایت سے ٹکرائے گی, تو پھر اللہ کی ولایت کے تابع ہونا ضروری ہے. درود بھیجو محمد والے محمد کا. لہذا خداوند عالم صاحبان ایمان سے کہہ رہا ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول, کہ صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت ذاتی اطاعت ہے, ہم اپنی اصطلاح میں, علمی اصطلاح میں کہتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت ذاتی نہیں ہے بلکہ فرعی اور طبعی ہے. یعنی اللہ کی اطاعت مستقل ہے, اللہ نے نبی کو اطاعت منتقل کی ہے. یعنی نبی کے اندر جو اللہ نے یہ ولایت دی ہے, منتقل کی ہے, اللہ نے کی ہے, نبی کی اپنی نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ علی ولی ہے, تو علی کی جو ولایت ہے علی کی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہے. لیکن اللہ کی ولایت اپنی ہے, ذاتی ہے, کسی نے اللہ کو دی نہیں ہے. یہ بہت بنیادی فرق ہے جان گرامی. اللہ میں, خالق میں اور مخلوق میں سب سے بڑا فرق یہی ہے جان گرامی. جو علی کے بارے میں گمراہ ہو جاتے ہیں, یہ نصیری قسم کے لوگ, غالی قسم کے لوگ, علی کے بارے میں جو گمراہ ہو جاتے ہیں, وہ سب سے بڑا اشتباہ یہی کرتے ہیں کہ بھائی خالق کی جو ولایت ہے وہ ذاتی ہے, لیکن علی کی جو ولایت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے. درود بھیجے محمد والے محمد کا. لہذا رسول کی ولایت اللہ کی عطا کردہ ہے. اللہ اگر ہمیں نہ کہتا تو رسول کی اطاعت فرض نہ ہوتی. اللہ نے ہمیں کہا اس لیے ہم نے رسول کی اطاعت کرنا شروع کیا. اللہ کے رسول پر ایمان اللہ کی وجہ سے لکھا ہے. بڑا اہم مسئلہ ہے جانے کا. ہم اللہ کو مائنس کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں. نہیں, اللہ ہی اساس ہے, اللہ ہی بنیاد ہے. حق ولایت اللہ کو حاصل ہے, حق اطاعت اللہ کو حاصل ہے, حق حاکمیت اللہ کو حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی غنی ہے, باقی ہم سب فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید. کہ لوگوں, تم سب کے سب فقیر ہو, اللہ غنی و حمید ہے. سب غنی, سب فقیر, سب جتنے انسان ہیں, جتنی مخلوق ہیں, سب کے سب فقیر ہیں. فقیر سے مراد یہاں پہ نہیں کہ صرف پیسوں کے لیے, یعنی تم اپنی وجود اور وجود کی بقا میں بھی اللہ کے محتاج ہو, لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ الصمد, اللہ سمجھ ہے, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے, لیکن تم کسی کے بیٹے بھی ہو, تم کسی کے باپ بھی ہو. تمہیں کھانے کی بھی ضرورت ہے, تمہیں پینے کی ضرورت بھی ہے, تمہیں سردی گرمی سے بچنے کے لیے بھی انتظام کی ضرورت ہے, تمہیں گھر کی بھی ضرورت ہے, تمہیں ہر چیز کی ضرورت ہے, تمہیں سانس لینے کے لیے بھی آکسیجن کی ضرورت ہے, تمہیں زندگی گزارنے کے لیے بھی صحیح ماحول کی ضرورت ہے. اگر صحیح ماحول نہ ہو, اگر آب و ہوا تمہارے ہم آہنگ نہ ہو, تو تم زندگی نہیں گزار سکتے, تمہارا وجود نابود ہو جائے گا. تم ہر ہر چیز میں, ہر ہر سانس میں, ہر ہر لمحے محتاج ہو, لیکن اللہ وہ غنی ہے تمام احتیاجات سے, وہ تمام چیزوں کا مالک ہے. ہوا کا بھی مالک خدا ہے, آکسیجن کا مالک بھی خدا ہے, آسمان کا مالک بھی خدا ہے, زمین کا مالک بھی خدا ہے, نبی کا مالک بھی خدا ہے, علی کا مالک بھی خدا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو جانے گرامی, اللہ کی اطاعت, اس کے بعد اللہ کے رسول کی اطاعت. اب یہاں سے میں ایک مطلب شروع کرتا ہوں, اور یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کی اطاعت مطلقاً فرض ہے. اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اس آیت کے اندر اطیع اللہ مطلقاً ہے, کوئی قید اور کوئی شرط نہیں لگائی گئی. یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی صبح میں حکم دے اللہ تو تم حکم مان لینا, رات میں حکم دے تو نہ ماننا. کوئی قید کوئی شرط نہیں لگائی. لہذا اللہ کا ہر حال میں حکم ماننا واجب ہے, اطاعت واجب ہے. کیوں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ معصوم ہے, اللہ معصوم ہے, اور معصوم کا ہر حکم ماننا ضروری ہوتا ہے. چلے اللہ کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں, لیکن اللہ کے رسول کے مسئلے میں آ کر کچھ مسلمانوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. یہ جو آیت ہے جو کہہ رہی ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, کہ اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اللہ کے رسول کی, تو خود یہ مطلقاً حکم ہونا کہ اللہ کے رسول کی مطلقاً اطاعت کرنی ہے, چاہے دن میں رسول حکم دے, چاہے رات میں اللہ کا نبی حکم دے, چاہے حالت بیماری میں حکم دے, چاہے حالت صحت میں حکم دے, چاہے حالت جنگ میں حکم دے, چاہے حالت صحت میں حکم دے, اگر بستر بیماری پر بھی اللہ کا رسول کوئی حکم دے دے, تو یہ نہ کہنا کہ نعوذ باللہ اللہ کا نبی کسی مرض کا شکار ہے اور اس کو ہذیان ہوتا ہے. افسوس اذان گرامی کہ نبی کو نسبت دی جاتی ہے کہ نبی گناہ, نعوذ باللہ بھول چوک ہو سکتی ہے, نبی سے خطا ہو سکتی ہے, کوئی ہذیان ہو سکتا ہے نبی کو. افسوس کے ساتھ جانے گا آیت کیا کہہ رہی ہے. آیت کہہ رہی ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, دیکھو تم پر مطلقاً اللہ کے رسول کی اطاعت فرض ہے، کسی بھی لمحے اللہ کا نبی اگر تمہیں حکم دے تو اس کی اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے. ہو یہیں سے ہم اس مطلب کو عکس کر سکتے ہیں کہ جب مطلقاً اللہ نے نبی کی اطاعت کو فرض کیا ہے تو اگر سوچو اللہ کا نبی کسی لمحے اگر معصوم نہ ہو، اس سے کوئی خطا سرزد ہو سکتی ہو نعوذ باللہ، کوئی غفلت سرزد ہو سکتی ہو، کوئی گناہ نعوذ باللہ سرزد ہو سکتا ہو، تو پھر اللہ ایک طرف اللہ کے رسول کی اطاعت کو مطلقاً فرض کر رہا ہے کہ تم پر واجب ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور دوسری طرف اللہ کا نبی ہمیں نعوذ باللہ غلط کام کا حکم دے، تو پھر دونوں حکموں کے درمیان تضاد لازم نہیں آئے گا. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے، دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی کسی مظلوم کی مظلوم پر ظلم نہ کرنا، اور فرض کر لیں اللہ کا نبی ظلم کا حکم دے، تو دونوں حکموں کے درمیان تضاد لازم آ جائے گا. اور اللہ منزہ ہے اس بات سے کہ ایک متضاد حکم کا امر کسی بندے کے اوپر کرے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. یعنی میں آپ کو کہوں کہ جناب یہ گلاس سامنے رکھا ہوا ہے، ایک بچے سے کہوں کہ اس گلاس کو اسی لمحے پانی پینا بھی ہے نہیں بھی پینا ہے، وہ کہے کہ مولانا صاحب کیا بات کر رہے ہیں کہ اسی لمحے اسی گلاس کو اسی پانی کو میں پیوں بھی اور نہیں بھی پیوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ یقین میری عقل پر کیا کرے گا، شک کرے گا کہ بھئی مولانا صاحب کو کیا ہو گیا، تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک عام عاقل انسان کسی ایک چیز کے بارے میں دو متضاد حکم نہیں دے سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اطیع اللہ و اطیع و اولی الامر منکم کہہ کر کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، مطلقاً اللہ کے رسول کا حکم دے کر کہ اس کی اطاعت ہر صورت میں تمہیں کرنی ہے، پھر اگر اللہ کا رسول غفلت میں کوئی بات کہہ دے، کسی گناہ کا حکم دے دے اور کوتاہی کر کے کسی نعوذ باللہ خلاف شرع کام کو کہہ دے، تو یہاں پہ تضاد لازم آ جائے گا. ایک طرف کہہ رہے اللہ واجبات کو ادا کرو، دوسری طرف اللہ کے نبی کی وسیلے سے اس کی اطاعت کو فرض کر کے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے فرض کر لو کہ یہ خلاف شرع کام کرو. تو دونوں متضاد حکم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. جب ایک عام عاقل یہ کام نہیں کر سکتا تو اللہ جو خالق عقل ہے اللہ سے وعید ہے کہ وہ یہ کام کرے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اور نبی کی اطاعت اذان گرامی اگر سیکھنی ہے تو ہمیں آل محمد کے در پہ آنا پڑے گا. نبی کی سنت اور نبی کی اطاعت سیکھنے کے لیے بھی علی کے در پر جھکنا پڑے گا. آپ دیکھیں نہج البلاغہ میں امیر المومنین ارشاد فرماتے کہ میں رسول کی ایسے اتباع کرتا تھا، ایسے اطاعت کرتا تھا جیسے ایک اونٹنی کا بچہ ایک اونٹنی کی پیروی کرتا ہے، اپنے ماں کی پیروی کرتا ہے. یعنی قدم با قدم جیسے جیسے ماں آگے آگے جا رہی ہے انہی نقش قدم کے اوپر وہ بچہ چل رہا ہے. اللہ اکبر. اور ایک اور جگہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پاسبان شریعت کے اصحاب، یعنی رسول اللہ کے وہ اصحاب جو پاسبان شریعت ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ علی نے آج تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی. اللہ اکبر. توجہ ایسا ہے کہ اصحاب رسول میں پاسبان شریعت جو صحابہ ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ علی نے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کی ہے، چاہے اس راہ میں علی کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے. جنگ احد کا منظر تاریخ نے ثبت کیا ہے، 5000 کا لشکر رسول اللہ کو مٹانا چاہتا تھا، رسول اللہ کو شہید کرنا چاہتا تھا، رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتا تھا، اور تاریخ نے اس بات کو بھی ثبت کیا کہ مسلمان رسول اللہ کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ صرف علی ابن ابی طالب ایک صحابی کے ساتھ رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، علی کی تلوار چل رہی ہے، اتنی چلی اتنی چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ملعون نزدیک نہیں آنے پایا، یہاں تک کہ علی لڑتے لڑتے خون میں نہلا دیے گئے، زخموں پہ زخم کھاتا رہا علی، لیکن رسالت کی حفاظت کرتا رہا۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب علی کی تلوار ٹوٹ گئی، ایک دفعہ علی سر جھکا کر رسالت مار کے پاس آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مرد شمشیر سے لڑا کرتا ہے لیکن جس کی شمشیر ٹوٹ جائے وہ کیا کرے؟ ایک دفعہ رسول اللہ نے مسکرا کر علی کو دیکھا، اپنی تلوار ذوالفقار نکالی اور نکال کر علی کو ہدیہ کیا، کہا علی ذوالفقار تیرے لیے ہی زیبا ہے، ذوالفقار تیرے لیے ہی زیبا ہے۔ بس علی نے ایک دفعہ ذوالفقار کو چوما اور ذوالفقار کو ہاتھ میں لیا۔ اب جو علی نے ذوالفقار چلانا شروع کی، بس ادھر کی فوجیں ادھر، اور ایک دفعہ میدان علی کے ہاتھ میں آ گیا۔ ایک دفعہ جبریل نازل ہوتے ہیں، نازل ہو کر ایک دفعہ رسول سے کہتے ہیں کہ انا ہاذہ اللہ المواسات، کہ یا رسول اللہ یہی تو ایثار ہے، ایثار کا اعلیٰ معراج ہے کہ جو علی نے کر کے دکھایا ہے۔ اسی وقت اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ انہ منی وانا منہ، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور جبرائیل سے بھی نہ رہا گیا اذان گرامی، جبرائیل نے بھی پکار کر کہا وَأَنَا مِنْكُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، کہ میں جو اللہ کا مقرب ترین فرشتہ ہوں، میں بھی آپ لوگوں میں سے ہوں، اگر آپ قبول کر لیں تو میں علی اور رسول میں سے ہوں۔ اور اس کے بعد لوگوں نے سنا، جب جبرائیل آسمان کی طرف پرواز کر رہے تھے، ایک آسمان سے ندا آ رہی تھی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ اطاعت سیکھنا چاہتے ہو تو علی کے در پہ آنا پڑے گا، آل محمد کے در پہ آنا پڑے گا۔ علی 10 سال کی عمر سے رسالت امام کے محافظ ہیں، متی ہیں، تاریخ نے آج تک نہیں لکھا کہ اللہ کے رسول نے کوئی حکم دیا ہو اور علی نے اس حکم کی اطاعت نہ کی ہو۔ اللہ اکبر، کہ علی کا ترہ امتیاز ہے۔ اسی لیے وہ علی کے جملے ہیں نا، انا عبید من عباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اللہ اکبر، یہ علی کی تواضع ہے۔ علی نفس رسول ہیں، علی اخر رسول ہیں، علی رسول کے بعد سب کچھ ہیں، علی امانت دار رسالت ہے، علی امانت دار شریعت ہے، علی محافظ شریعت ہے۔ علی کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، علی کی وجہ سے اللہ نے رسالت کی حفاظت کی ہے، علی کی وجہ سے اللہ نے رسالت کی تبلیغ کی ہے، علی کی وجہ سے اللہ نے رسول کا پیغام تا قیام قیامت انسانوں میں منتقل کیا ہے۔ لیکن اللہ نے علی کو اس طرح سے بنایا ہے کہ علی متواضع ترین انسان ہے رسول کے سامنے۔ یہ ہے اطاعت اذان گرامی۔ ہمارے پاس تھوڑا سا کوئی فضیلت آ جائے ہمارے اندر، ہم عالم بن جائیں، ہم کوئی پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، ہم وکیل بن گئے، جج بن گئے، تو ہماری ناک نیچے نہیں آتی، ٹھیک ہے، ہمیشہ گردن اوپر، سینہ اکڑا ہوا اور جناب اکڑ کر زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ تھوڑا سا علم آ گیا، تھوڑا سا پیسہ آ گیا، تھوڑا کاروبار آگے بڑھ گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت جناب، بس ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی نادانی کی دلیل ہے، یہ انسان کے تکبر کی دلیل ہے. اس انسان کو اپنی حقیقت معلوم نہیں کہ تم کس چیز سے بنے ہو، اللہ نے تمہیں کیوں خلق کیا ہے، تمہیں کس طرف جانا ہے، تم کیا شے ہو، تمہیں اپنے بارے میں کچھ پتہ ہی. آئمہ اطہار علیہ السلام کو آپ دیکھیے کس طرح سے متوازے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں، خواتین بھی ہیں حضرات بھی ہیں، اور وہاں پر ایک شخص ہے کہ جو نوکروں کی طرح کام کر رہا ہے، حاجیوں کی مدد کر رہا ہے، حاجیوں کو پانی لا کر دے رہا ہے، حاجیوں کے سامنے کھانا رکھ رہا ہے، حاجیوں کی مدد کر رہا ہے. کسی نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، تو جاننے والے نے کہا کہ تم نہیں پہچانے. کہا کون ہے یہ؟ کہا یہ علی ابن الحسین امام حسین کے فرزند امام سجاد ہیں. امام سجاد ایک خادم بن کے مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں حاجیوں کی، اس سے بڑھ کر تواضع کوئی ہو سکتی ہے؟ امام وقت، امام حاضر، جو وجہ تخلیق کائنات کا فرزند ہو، جس کے باعث اللہ کائنات کے نظام کو چلا رہا ہو، وہ خادم بن کے، ایک خدمت گزار بن کے عام گناہگار مسلمانوں کی خدمت کر رہا ہے. یہ تواضع میرے اور آپ کے لیے اذان گرامی بہت بڑا درس ہے، بہت بڑی سبق ہے. بس اس سے اللہ کو زحمت نہیں ہوگا اذان گرامی. سر کل یہ جو آیت ہم نے انتخاب کی ہے، ایک پورا نظام اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، خصوصاً شیعان حیدر کرار کو دیا ہے، کہ اگر ہم اس آیت پر عمل کر لیں، یاد رکھیے گا، ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں اگر صرف ایک آیت پر عمل کر لیں. انشاءاللہ توفیق ہوئی تو کل انشاءاللہ باقی مطالب بیان کروں گا. عزتانہ سے شہدا، ایام غم، اور جہاں ہم معرفت اہل بیت کو بیان کرتے ہیں، فضائل اہل بیت کو بیان کرتے ہیں، وہاں غم اہل بیت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. وہ ظلم جو علی اور اولاد علی کے ساتھ ہوا ہے، اس کا ذکر بھی سب سے بڑی عبادت ہے. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نفس المحموم لظلمنا عبادا، کہ جو سانس ہمارے غم میں لی جاتی ہے، یہ جو ہم مجلس حسین میں بیٹھ کے سانس لیتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے. نفس المحموم لظلمنا تسبیح، تسبیح ہے، آپ کی ہر سانس گویا تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہے، آپ کا وجود عبادت کر رہا ہے، آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، بہت بڑا ذکر ہے زانی گرامی. اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی شب میں امام حسین کی رخصتی کے چند جملے عرض کروں، چونکہ میں نے سنا ہے کہ بعض علماء کو جناب سیدہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے بیٹے کی رخصتی ضرور پڑھا کر. اللہ اکبر، جناب سیدہ کا حکم کیوں؟ اس لیے کہ بڑے عالم غربت میں میرا بیٹا رخصت ہو کر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے بیٹیوں کو چھوڑ کر، بہنوں کو چھوڑ کے قتل گاہ کی طرف گیا. بس حسین ایک دفعہ صدا بلند کر رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی جو مجھے غریب کی نصرت کرے؟ لیکن سب اصحاب بنی ہاشم کے جوان شہید ہو کے قتل گاہ میں سو رہے ہیں. مقاتل میں لکھا، جب حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند ہوئی ہے نا عزاداروں، تو دو واقعات رونما ہوئے ہیں. ایک دفعہ لاشۂ شہدا میں تھر تھری پیدا ہوئی، گویا زبان حال سے کہہ رہے ہو، مولا اگر موت نے مہلت دی ہوتی تو آپ کی نصرت کے لیے آتے. اور دوسرا واقعہ خیمے میں برپا ہوا اذان گرامی، کہ جب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا،
اللہ اکبر، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ حضرت نے سید الشہداء بس حسین خیمے میں تشریف لائے اور آ کر ایک صدا بلند کی، یا فاطمہ تو یا زینب و یا ام کلثوم علیکن منی السلام، اے زینب اے ام کلثوم اے سکینہ میرا آخری سلام قبول کر لو، اب تم اپنے مولا کی زیارت نہ کر پاؤ گی۔ اللہ جانے حسین نے عالم غربت میں کیسے ان بیویوں کو چھوڑا ہوگا، اور اجازت لے کر اب جو نکلنا چاہتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو چلانا چاہتے ہیں لیکن گھوڑا چلنے سے انکار کر دیتا ہے۔ حسین گھوڑے کو تیار کر رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، میرے گھوڑے تجھے میں نے بڑی زحمت دی ہے، میں نے تجھے بڑا تھکا دیا ہے، تو پیاسا بھی ہے تو بھوکا بھی ہے، لیکن دیکھ یہ حسین کا آخری سفر ہے، اب اس کے بعد حسین تجھے زحمت نہیں دے گا، میرے گھوڑے چل۔ ایک دفعہ گھوڑے نے رونا شروع کیا، گریا کرنا شروع کیا، زمین کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے زمین کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا، ننی سکینہ گھوڑے کے سمو سے لپٹی ہوئی گھوڑے سے کہہ رہی تھی، ارے بابا کے زلجنا میرے بابا کو لے کے نہ جانا، ارے جو مقتل گیا وہ واپس نہیں۔ جزاکم ربکم، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ عزدارہ نے سید الشہداء بس حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، ننی سکینہ کو گود میں لیا، دلاسا دیا، اطمینان دلایا کہ اللہ تمہارا حامی ہے، اللہ تمہارا سرپرست ہے، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تمہارے بابا کو شہید ہونا ہے۔ بس عزدارہ نے سید الشہداء جناب سکینہ کو رخصت کیا، اب حسین گھوڑے پر دوبارہ سوار ہوئے، اب چند قدم گھوڑا چلا تھا، پیچھے سے آواز آئی، مہلن مہلا ابن زہرا، ارے زہرا کے لال ذرا ٹھہر جا، زہرا کے لال ذرا ٹھہر جا۔ اب جو حسین نے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا، در خیمہ پر بہن زینب کھڑی ہے، در خیمہ پر بہن زینب کھڑی ہے۔ آگے بڑھ کے گھوڑے سے نیچے اتر کے ایک دفعہ زینب کے پاس کہے گئے، اور زینب سے کہا، بہن زینب ابھی تو خدا حافظی کی تھی، کیا بات ہے، کیا چیز یاد آ گئی؟ کہا، بھیا مجھے اماں زہرا کی وصیت یاد آ گئی، مجھے اماں زہرا کی وصیت یاد آ گئی، ارے دشت کربلا میں جب حسین نے اپنی ماں کا نام سنا ایک دفعہ منقلب ہو گئے، کہا زینب تو نے میری ماں کا نام لے دیا اس دشت کربلا میں، اس عالم غربت میں، ارے وہ وصیت کیا تھی؟ کہا، بھیا ذرا اپنا گلو مبارک نزدیک لائیے گا، بھیا اپنا گلو مبارک نزدیک لائیے گا۔ اب جو حسین نے اپنا گلا نزدیک کیا ایک دفعہ زینب نے بڑھ بڑھ کر بوسے دینا شروع کیا، حسین نے کہا، بہن یہ آخر کیوں کر رہی ہو؟ کہا، اماں نے وصیت کی تھی، ارے میری بیٹی جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو میں کربلا میں موجود نہیں ہوں گی، ارے میری طرف سے حسین کے گلے پر بوسے دینا، ارے یہ وہی گلا ہوگا جس پہ شمر کا کن خنجر چلے۔ حضرت علی سید الشہداء، حسین نے بھی کہا، زینب مجھے بھی اما زہرا کی وصیت یاد آ گئی، ارے زینب ذرا اپنے بازو بلند کرنا۔ اب جو زینب نے بازو بلند کیے حسین نے زینب کے بازو پر بوسے دینا شروع کیے، کہا، بھیا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا، اما نے کہا تھا حسین رخصت آخر کے لیے جب آؤ تو میری طرف سے میری بیٹی زینب کے بازوؤں پر بوسے دینا، ارے یہی بازو ہوں گے جن میں رسن باندھی جائے گی اور کوفہ و شام کے بازاروں میں میری بیٹی کو۔ Oh. قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا ايام قلبين ينقلبون. بار الہ ہمارے اس خلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ ان آنسوؤں کا ہدیہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں ارسال فرما. بار الہ حضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. بار الہ دشمنوں کے شر سے, حاسدین کے شر سے ملت جعفریہ کو محفوظ فرما, ہماری عزاداری کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. بار الہ پرچم عباس سر بلند ہے, سر بلند تر فرما. پرچم یزیدیت سر نگو ہے, سر نگو تر فرما. بار الہ جو جوان یہاں تشریف فرما ہیں انہیں زندگی کے ہر موڑ پہ کامیابی نصیب فرما. جو بزرگ یہاں تشریف فرمائیں بار الہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرما. بار الہ جو واسطہ محمد والے محمد کا, اگر یہاں خواتین اس مجلس میں شریک ہیں بار الہ ان کے پردوں کو سلامت رکھ, ان کی عفت کو سلامت رکھ, ان کی عزتوں کی حفاظت فرما. بار الہ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت نصیب فرما, ان کی محبت اور عشق نصیب فرما, اس راہ میں قدم آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرما, اس راہ میں استقامت دکھانے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ اگر یہ بدن موت کے لیے بنے ہیں تو ہمیں شہادت کی سعادت نصیب فرما. بار الہ جواستہ محمد والے محمد کا, حزب اللہ لبنان کی حفاظت فرما, جناب حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, انقلاب اسلامی ایران کو انقلاب ایمان زمانہ سے متصل فرما. بار الہ تمام مراجع کرام علماء حقہ خصوصاً رہبر معظم کا سایہ اس ملت پر مستدام فرما. بار الہ کے واسطہ محمد والے محمد کا اس ملک کی حفاظت فرما, اس ملک کو دہشت گردوں سے پاک فرما. بار الہ کے واسطہ محمد والے محمد کا, جو فتنہ گر ملت اسلامیہ میں فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں بار الہ انہیں نابود فرما. بار الہ کے واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں ان کے ساتھ انصار و ایمان و شہداء میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. ما تنسى